ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي امين يا رب العالمين. بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے جس واقعے کا تذکرہ ہے وہ بیان بھی جاری ہے. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر, جب روانہ ہوئے تالوت اپنی فوجوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک دریا کے ذریعے, ایک نہر کے ذریعے. فمن شرب منہ فلیس منی, تو جس کسی نے اس میں سے پیا, پانی پیا, تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میرے کسی کام کا نہیں. ومن لم یطعمہ فانہ منی, اور جس نے پانی کو نہیں چکھا تو بے شک وہ ہے جو میرا ساتھی ہے. الا من اغترف غرفة بیدی, سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی جو ہے وہ لے لے. یہ اصل میں مورائل کا اندازہ کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ تھا. حضرت تالوت اب جو بنا دیے گئے ہیں سپہ سالار, انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے, آگے جو دریا آ رہا ہے اس میں سے کوئی شخص پانی نہیں پیے گا. یہ اصل میں ڈسپلن کی بات ہوتی ہے اور اسی کا امتحان تھا. تو جو نہیں پیے گا وہ تو میرا ساتھی ہے, اور جس نے پی لیا تو وہ پھر میرا ساتھی نہیں ہے. اجازت اسی قدر تھی کہ ایک چلو بھر کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. فشربوا منہ الا قلیلا منہ, تو پیا ان سب نے سوائے ایک قلیل تعداد کی, بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اس حکم کی پابندی کی اور باقیوں نے خوب ڈٹ کر پانی پیا. اب یہ جو ہے چھانٹی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور روایات میں آتا ہے کہ آخر میں الٹیمیٹلی 313 افراد ہی بچے. اب آپ دیکھیے تو غزوہ بدر میں جو افراد ہیں وہ 313 تھے, تو یہ تاریخ کی ایک مطابقت ہے. فلما جا وزہ ہوا والذین آمنوا معہ, تو جب پار ہوئے تالوت اور ان کے ساتھی اہل ایمان, یعنی دریا سے پار ہوئے اب آگے بڑھے ہیں, قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ, تو جن لوگوں نے خوب پانی پیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو سکت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی. مقابلے پہ جو ان کا کمانڈر تھا یا ان کا سپہ سالار تھا وہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا جالوت, گولیت بھی اس کو کہا جاتا ہے, جو ٹریڈیشنز ہیں عیسائی اس کے اندر گولیت, بہت بڑا پہلوان. تو ہمارے اندر سکت نہیں رہی, پانی پینے کا اثر یہ ہوا. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, اور کہنے لگے وہ لوگ کہ جنہیں یقین تھا کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے, کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بإذن اللہ, کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت جو ہے وہ غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے. ایک جتھا جو بہت کم ہے تعداد میں اس کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد میں مقابلے پہ لشکر ہے, لیکن کم لوگ, چھوٹی تعداد غالب آ گئی بڑی تعداد پر. واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولما برزوا لجالوت وجنودہ, اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر, اور سامنے آ گیا جالوت اور اس کی فوجیں, قالوا ربنا افرغ علینا صبرا, تو یہ جو سچے اہل ایمان تھے انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب, دعا کی پروردگار ہمارے دلوں میں صبر اڈھیل دے, ہم پر صبر اڈھیل دے, دلوں میں صبر پیدا کر. وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو جمائے رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے. فہزموہم باذن اللہ, جو شکست دے دی تھی تو باذن اللہ, اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی تائید اور نصرت سے. وقتل داود جالوت واتاہ اللہ الملک والحکمہ, اور قتل کیا داود نے جالوت کو. ابھی تک دو کردار پہلے تھے, تالوت جن کو سپہ سالار معین کیا گیا مسلمان افواج کا, جالوت جو مشرکوں کا دشمنوں کا جو ہے بڑا سپہ سالار ہے. اب داود علیہ السلام ایک نیا کردار ہے یہاں پر انٹر ہوا ہے. وقتل داود جالوت, داود نے قتل کیا جالوت کو. یہ داود کون تھے؟ یہ بھی تالوت کے لشکر میں شامل تھے, مسلمانوں کے لشکر کا حصہ تھے, اور کہا جاتا ہے کہ ایک مویشی تھے, مویشی چرانے والے گڈر یہ. بہرحال ان کے کوئی 6 بھائی تھے اور والد بھی, وہ سب کے سب اس لشکر کا حصہ تھے. تو جب جالوت نے آ کے للکارا کہ کون ہے میرے مقابلے پر, وہ بہت بڑا پہلوان تھا, سب لوگ ڈرتے تھے اس سے, پوری دنیا میں اس کا ایک نام تھا, تو کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دو. یہ چونکہ جنگل میں چرایا کرتے تھے اپنے جانور, تو ایک خاص قسم کا گلیل نما ایک چیز ہوتی ہے, گوپیا اسے کہتے ہیں, اور اس کے اندر پتھر رکھ کے گھما کے جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے وہ پتھر. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اس پتھر سے, اپنے اس گوپیے سے شیروں کے جبڑے کو توڑا ہوا ہے, تو مجھے موقع دو اور میں اس کے مقابلے پہ جاؤں گا. سب لوگ حیران تھے کہ یہ کمزور سا بندہ, عمر بھی کم ہے ان کی. بہرحال اس کے مقابلے پر یہ گئے, اور جالوت نے زرہ ایسی پہنی ہوئی تھی کہ پورا جسم اس کا کور تھا, صرف آنکھیں جو ہیں بس وہ ایک جگہ خالی تھی, اوپن تھی. ان کا کچھ نشانہ ایسا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا اصل میں تو ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. انہوں نے اس پہ پتھر مار رکھ کے جو گھمائے ہیں اور گھما کر جو ہے پھینکا ہے, تو وہ سیدھا اس کی آنکھ میں سے ہوتا ہوا اس کے بھیجے تک چلا گیا, اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. وقتل داود جالوت, اب یہ داود علیہ السلام ہیں, یہ اب منظر پر آئے, انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو بڑا پہلوان ہوتا تھا اسی کے اوپر سب کی امیدیں اس سے وابستہ ہوتی تھیں, اور وہ ختم ہو گیا تو سب کا مورال بھی وہیں پر ڈھہ جاتا تھا. لہذا انہیں زبردست شکست ہوئی, اور یہ داود ہیں جن کو بعد میں اللہ نے نبی بنایا. تالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا, اور تالوت کو جو ہے وہ معین کیا گیا تھا سپہ سالار. اس طریقے سے یہ معاملہ سٹوری آگے بڑھ رہی ہے. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ, اور اللہ تعالیٰ نے داود کو حکومت بھی عطا کی, اور حکمت اور دانائی سے بھی نوازا. وعلمہ مما یشاء, اور سکھایا انہیں پھر جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, اور اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتا رہتا ایک کو دوسرے کے ذریعے, جو شر کی قوتیں ہیں وہ پھیلنا شروع کرتی ہیں, پھر اہل حق اٹھتے ہیں, وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن شر کی قوتوں کو پسپا کر دیتے ہیں. اگر یہ پروسیس نہ چلتا رہے تو لفسدت الارض, تو زمین جو ہے وہ فساد سے بھر جائے. ولكن الله ذو فضل على العالمين, لیکن اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا ہے جہان کے لوگوں پر. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق, یہ آیات ہیں اللہ کی, نشانیاں ہیں اللہ کی, اور ہم یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں اے نبی آپ پر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً آپ ہیں رسولوں میں سے, اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہی آپ کا شمار ہوتا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ سب رسول ہیں, اور ہم نے ان میں سے فضیلت دی ہے بعض کو بعض کو. منہم من کلم اللہ, بعض اعتبارات سے بعض انبیاء اور نبیوں کو خاص فضیلت حاصل ہے. مثلا منہم من کلم اللہ, ان میں کوئی تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا, براہ راست گفتگو کی ہے. یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, چنانچہ ان کا لقب پڑ گیا کلیم اللہ, جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات, اور بعض کے درجات اللہ نے بلند کیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے واضح معجزے عطا کیے تھے, بڑے بڑے معجزے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور قوت دی تھی اس کو روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے سے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں جو حصے معجزے عطا کیے گئے وہ چوٹی کے تھے. اس اعتبار سے اتنے بڑے بڑے حصے معجزات کسی اور کو عطا نہیں ہوئے جو حضرت عیسیٰ کو عطا ہوئے, اس اعتبار سے فضیلت ان کی ہو گئی. لیکن من جملہ تمام نبیوں اور رسولوں میں جو کلی فضیلت کا مقام ہے وہ بلا شک و شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس سے نیچے جزوی طور پر کسی معاملے میں کوئی آگے, کسی معاملے میں کوئی اور آگے, اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دینا, یہ آپ کی کہ عز اور توازوں کا معاملہ تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہی بعد از خدا بزرگ. تو ہی قصہ مختصر, جس رسول کی تمام آسمانی کتابوں میں پیشین گوئیاں ہوں اور جس کی انتظار کر رہے ہو پوری کائنات, اور واحد رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث کیے گئے. اس سے پہلے کوئی نبی اور رسول جو بھی آئے ہیں وہ صرف اپنی قوم کی طرف آئے. تو اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ اصل جو فضیلت کلی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن بہرحال بعض نبیوں کو بعض اعتبارات سے فضیلت کے پہلو دیے گئے ہیں. ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم, اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ کے جو بعد میں ہوئے پیغمبروں کے بعد. من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات پہنچ چکے تھے. ولکن اختلفوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من کفر, تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ایمان پر قائم رہے, اور وہ بھی ہیں کہ پھر جو انہوں نے کفر کیا اسلام سے اور اصل دین حق سے منحرف ہو گئے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ جنگ کرتے, آپس میں قتال نہ کرتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جو اس پہ اصل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزاد چھوڑا ہے, تبھی تو اس سے حساب لینا ہے. کہ اگر شر کے رستے پر جانا چاہتے ہو تو جاؤ جہاں تک جانا ہے, شیطان کے پیچھے لگنا چاہتے ہو تو جاؤ, اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو گئے ہو تو کھلی چھوٹ ہے. ایک دن پکڑ ہوگی. اختلاف کر رہے ہو, آپس میں لڑ رہے ہو, ٹھیک ہے, موقع دیا ہے سب کو. اسی میں اصل میں امتحان ہے. انسان کو پیدا ہی کیا گیا امتحان کے لیے, ورنہ پوری کائنات تو اللہ کے پورے احکام کی پابند آلریڈی ہے. پوری کائنات ایک ایک ذرہ, کسی کے مجال نہیں کہ ادھر سے ادھر ہو سکے. تو لیکن یہ اللہ ہی کا اپنا فیصلہ ہے, اور اس میں جو انسانوں کو جو تخلیق کیا گیا تو حکمت تخلیق یہ ہے کہ ان کو آزاد چھوڑا جائے, اور جو جس طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ کھولتا چلا جاتا ہے. جو خیر کی طرف بڑھے گا خیر کے دروازے رستے کھل جائیں گے, شر کے رستے پر آئے گا وہ اس کے لیے آسان کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے, جو رزق ہے, روزی ہے, جو مال و اسباب ہیں, سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں, خرچ کرو اس میں سے. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, جس میں نہ تو کوئی لین دین سودے بازی ہوگی, اور نہ کوئی دوستی کام آ سکے گی, اور نہ کوئی سفارش کارگر ہوگی. یہی موقع ہے, موت سے پہلے پہلے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو اور توشہ آخرت بنا سکتے ہو فائدہ اٹھا لو. وہاں پر کوئی شے کسی کے کام نہ آ سکے گی. والکافرون هم الظالمون, اور جو کافر ہیں وہی ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اب یہاں پر آ گئی ہے سورہ آیت الکرسی, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آیات قرآنی, تمام آیات قرآنی کی سردار قرار دیا ہے. توحید کی صفات کے اعتبار سے یہ ایک بہت اونچا مقام ہے اس آیت کا, اور حکمت قرآنی کے اہم مباحث ہیں جو اس کے اندر آئے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی بندگی کے لائق نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اسی کو آگے بڑھائیں گے تو وہی حاکم مطلق بھی وہی ہے, شہنشاہ ارض و سماوات بھی وہی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, وہ خود زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہے. یہ الفاظ بہت اہم ہیں. کائنات میں کوئی بھی جو شے ہے اللہ کے سوا, وہ سب اللہ کے تھامے تھمی ہوئی ہے. اپنے طور پر, اپنے بل پر زندہ ایک ہی ہستی ہے, وہ اللہ ہے. نیسیسری بینگ اسے کہا جاتا ہے فلسفے میں, کہ جو لازمی وجود ہے, جو خود اپنے بل پر قائم ہے پوری کائنات میں, صرف ایک ہے وہ ہستی اور وہ اللہ ہے. باقی جو کچھ مخلوقات ہیں جو نظر آ رہے ہیں, اور جتنی بھی ہیں, کوئی ملائکہ بھی ہیں, جنات بھی ہیں, انسان بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, وہ سب کیا ہیں؟ سب کے سب مخلوق ہیں, اور ان میں سے کوئی اپنے بل پر نہ زندہ ہے نہ قائم رہ سکتا ہے. جب تک رب نے تھاما ہوا ہے, برقرار رکھا ہے, تو برقرار ہے, اور جب اس کا فیصلہ آ جائے گا تو کوئی برقرار رہ سکتا ہی نہیں. سب کو تھامے ہوئے وہ ہے. اس وقت بھی اگر اوباما بھی جو ہے وہ موجود ہے, اور ہر قسم کے طاغوتی قوتیں بھی موجود ہیں, تو ان میں سے کوئی بھی اپنے بل پر موجود نہیں ہے جب تک اللہ کی اذن نہ ہو, مشیت نہ ہو. اسی وقت تک رہے گا جب تک اللہ کی مشیت ہے. تو الحی اور القیوم یہ دو الفاظ ہیں, اور یہ بہت اہم ہیں, اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے کسی اعتبار سے بھی اللہ کا. خود اپنے بل پر قائم ہستی, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ تو اسے اونگ لاحق ہوتی ہے اور نہ ہی نیند. کہنے کو تو ہم بھی زندہ ہیں, جنات بھی زندہ ہیں, اور فرشتے بھی زندہ ہیں. کرنے والا, پیدا کرنے والا وہ ہے, اور زندگی سب کی ایک جیسی نہیں ہے. اپنی زندگی پر اللہ کی زندگی کو قیاس نہ کرو. اسے نہ اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند, وہ تو کوئی اور ہی صورتحال ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے, اس کی ملکیت. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کی جناب میں مگر یہ کہ اسی کی اجازت سے. کسی کی مجال نہیں, کسی کو یارہ نہیں کہ وہاں کلام کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. کامل علم صرف اسی کے پاس ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ, اور مخلوقات میں سے کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. الا بما شاء, مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ خود چاہے. وہ بکل شعین علیم ہے, وہ علیم بذات صدور ہے, دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. انسانوں کے پاس اگر کچھ علم ہے بھی تو وہ اسی کی عطا ہے, اپنا نہیں ہے کسی کے پاس, اور جو ہے وہ انتہائی محدود ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کا اقتدار حاوی ہے آسمانوں اور زمین پر. یہ کرسی کا لفظ جو ہے اقتدار کے لیے اس وقت سے استعمال ہے. کرسی مسئلہ جو ہے وہ کرسی کا ہوتا ہے, لیکن کل کائنات کے اوپر جو اقتدار عملاً قائم ہے, جو کوئی اللہ سے سلب کر ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے, وہ اسی کا اختیار ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, اس پر ذرا بھی گران نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت. آسمانوں اور زمین کا اقتدار اسی کے پاس ہے, اور وہ جو اقتدار سنبھالتے ہوئے جو یہاں کے مسائل ہیں اس ظاہر بات ہے اتنی وسیع و عریض کائنات صرف زمینی کو دیکھنے تو اس کے مسائل کتنے ہیں، لیکن اس پر ذرا بھی گراں نہیں ہے ان سب کی حفاظت، کل زمین و آسمان کی حفاظت، اس کا کنٹرول اس پر قطعاً بھاری نہیں ہے. وہ کیا شخصیت ہے؟ اب یہ اس کی صفات ہے جن کے بل پر ہم کچھ ویژولائز کر سکتے ہیں. وہو العلی العظیم، وہ العلی ہے، سب پر برتر ہے، العظیم ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے. تو یہ آیت الکرسی جو ہے توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی کے مقابلے میں. دیکھیے یہ بات لا اکراہ فی الدین، اس کا اکثر ذکر لوگ کرتے ہیں، اس کا ایک معین مفہوم ہے. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کوئی شخص کسی کو زبردستی مسلمان کیا جائے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ انسان پر چھوڑ دیا گیا. اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے یا شیطان کے رستے پر چلنا چاہتا ہے، لیکن جب کوئی مسلمان ہے جو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں، اور پھر دین کے معاملے میں اونچ نیچ کر رہا ہے، وہاں پر سختی ہوگی، لیکن کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے. جب ایک شخص نے آپشنلی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کر لیا ہے، اب اس کو اس مسلمانوں کے قانون کی پابندی کرنی ہے، چنانچہ وہاں پر جب وہ اونچ نیچ کرے گا تو پھر تعزیرات بھی ہیں، پھر حدود اللہ بھی ہیں. تو آزادی اسی حوالے سے ہے کہ کسی کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا گیا، نہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی اجازت ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور ایمان پختہ رکھے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ طاغوت کون ہے؟ جو بھی اللہ کے سوا خدائی کا دعوے دار ہے، جو اپنا نظام، اپنی حکومت، اپنی بالادستی چاہتا ہے اللہ کے نظام کی بجائے، وہ طاغوت ہے. چنانچہ اس وقت سب سے بڑا طاغوت کون ہے دنیا میں؟ امریکہ، جس نے اعلان کیا نیو ورلڈ آرڈر، ہمارا نظام چلے گا. یہ اصل میں نعرہ کیا ہے؟ اسلام کی نیگیشن ہے. اللہ کا نظام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب تو ہمارا بنایا ہوا نظام چلے گا. طاغوت کا سرغنہ اس وقت امریکہ ہے اعلان کرنے میں، اگرچہ ان کے پیچھے جو کچھ پناہ ہے اصل میں اس کو طاغوت بنانے والے وہ جیوز ہیں، یہودی، اور آج ساری دنیا انہی کے کنٹرول میں. ہم خود اس طاغوت کے فرنٹ لائن الائی بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. مسلمان ہو کر جو سب سے بڑا طاغوت ہے اسی کے فرنٹ لائن الائی ہیں، اور علل اعلان. یہ ہماری جرت اور جسارت کے اوپر جو ہے حیرت ہونی چاہیے. تو فمن یکفر بالطاغوت، ایمان تب ہوتا ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو، کسی کو نہیں ہم مانتے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی نہیں کہ جو قانون دے اور قانون نافذ کرے، صرف یہ حق اللہ کا ہے. پہلے نگیشن، لا الہ الا اللہ. تو اسی طرح یہاں فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو ایک بڑے مضبوط حلقے کو، کنڈے کو پکڑ لیا ہے، اب وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، اس کو ایک بہت بڑا مضبوط سہارا ملا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. لن فصام لہا، اور یہ سہارا کبھی ٹوٹے گا نہیں، یہ ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سننے والا ہے، جاننے والا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہے، ساتھی ہے، کچھ پناہ ہے اہل ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں اولیاء ام الطاغوت ان کے دوست, ان کے ساتھی, ان کے پشپناہ جو ہیں وہ طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو ایمان کے نور سے کھینچ کر لاؤ کفر اور شرک کی جہالت اور تاریکی میں. اولئک اصحاب النار, یہ سب ہیں جہنم والے, ہم فیہا خالدون, رہیں گے اسی میں ہمیشہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی, بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن اس طریقے سے اللہ نے مدد کی ہے ان کی جو طالبان افغانستان ہیں. اصل میں لفظ طالبان اتنا بدنام ہو گیا کہ یہ کہتے ہوئے بھی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا تھی. طالبان افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا, کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا, بے سر و سامان, لیکن اس سب سے بڑے طاغوت کے آگے انہوں نے سٹینڈ لیا. ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں, تمہیں نہیں مانتے. اللہ اکبر, کائنات کا حاکم وہ ہے, تم نہیں ہو, لہذا تمہارے کسی ناجائز مطالبے کے آگے ہم سر نہیں جھکا سکتے. آج دیکھیے جن کے بارے میں مرزا اسلم بیگ نے کہا تھا کہ طالبان تو اتنے کمزور ہیں, نہ ان کے پاس ویپنز ہیں, نہ تعداد ہے, مٹھی بھر طالبان ہیں, ان کے لیے تو امریکہ کا ایک F-16 ہی کافی ہے. آج 12 سال کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کی ساری قیادت الحمدللہ ابھی تک محفوظ ہے. یہ کون ہے پیچھے جو امریکہ سے بڑا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ پشپناہ ہے سچے اہل ایمان کا. تو اس دور میں اتنا بڑا معجزہ ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت پڑھی ہے ہم نے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا تاریخ میں کہ کم لوگ تھے, چھوٹی جمعیت تھی, لیکن بڑی فوج کو شکست دے دی. لیکن تاریخ انسانی میں قوت و طاقت کا اتنا عدم توازن کبھی نہیں تھا, نیور ان ہیومن ہسٹری, کہ ایک طرف نہتے چند ہزار افراد اور دوسری طرف پورا عالم کفر, امریکہ, نیٹو اور ان سب کے پیچھے پورا عالم اسلام ان کے پشت پر, اور اسلام کے نام پہ بننے والا ملک انہی طاغوتی قوتوں کا فرنٹ لائن الائی. اتنا عدم توازن, حق و باطل میں ہمیشہ عدم توازن رہا ہے. حق کی قوتیں کم رہی ہیں, باطل زیادہ ہوتے تھے, لیکن مقابلے میں حق کی قوتیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی تھیں اللہ کی مدد سے. لیکن یہاں جو عدم توازن تھا, آپ دیکھیے یہ ہے اس دور کا ایک کھلا معجزہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک, اور جھگڑ رہا تھا اس لیے کہ ہم نے اس کو بادشاہی دی تھی. یہ نمرود کا واقعہ ہے, حضرت ابراہیم اور نمرود میں مکالمہ ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم کی پیشی ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت, جب ابراہیم نے کہا, اس لیے کہ نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے, انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے. یحیی ویمیت, قال انا احیی وامیت, نمرود کہنے لگا کہ یہ تو اختیار میرے پاس بھی ہے, میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ دو قیدی اس نے جو ہے وہ قید خانے سے منگوائے, ان میں سے جو ایک مجرم تھا جس کی سزا تھی اس کو قتل کرنا, اس کو چھوڑ دیا, اور جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا. دیکھو میں بھی کام کر سکتا ہوں, یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے. قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب, تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ بے شک میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. فأت بها من المغرب, تو تم ذرا سورج کو لے آؤ مغرب کی طرف سے اگر تمہارے پاس بھی حکمرانی ہے اور اختیار ہے. فبهت الذي كفر, تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر, کوئی جواب اس سے بن نہیں پڑا. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, یعنی یہ مثال ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے اپنے بندوں کی. یہ تو ہوا کہ گفتگو کے اندر بھی دلائل کے میدان میں بھی اس کو شکست دی حضرت ابراہیم نے. اس کے بعد آگ میں ڈالے گئے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا. اس کا واقعہ کہیں اور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدم قدم پر کیسے مدد کرتا ہے, کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعاون کا معاملہ ہے, اسی کی ایک مثال ہے. واللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا. او کالذی مر علی قریۃ, یا مثال اس شخص کی کہ جو گزرا ایک بستی پر سے, وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ بستی اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر, تباہ و برباد بستی تھی. اور گزرنے والے کون تھے؟ کہا جاتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں, اور بیت المقدس کی اس سے پہلے جو ہے وہ پامالی ہو چکی تھی بخت نصر کے ہاتھوں, اور یروشلم برباد ہو چکا تھا. بارہ حضرت عزیر علیہ السلام رہائی پا کر واپس آئے تو دیکھا شہر اجڑا پڑا ہے, ویران ہے. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, انہوں نے کہا کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس شہر کو اس کی موت کے بعد, یعنی یہ شہر جو ہے ویران ہے, یہ کیسے دوبارہ آباد ہو سکتا ہے. فاماتہ اللہ مئات عام, اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی 100 سالوں کے لیے. ثم بعثہ, پھر انہیں زندہ کیا. قال کم لبثت, پوچھا ان سے کہ کتنا عرصہ تم رہے ہو, یہ جو وقت تم نے گزارا ہے یہاں سوئے تھے کتنی دیر کے لیے. قال لبثت یوما او بعض یوم, کہنے لگے کہ میں یہاں رہا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. جیسے ایک شخص محسوس کرے کہ لمبی نیند سے اٹھا ہوں تو زیادہ سے زیادہ ایک دن کی نیند ہوگی یا دن کا کچھ حصہ ہوگا. قال بل لبثت مئات عام, فرمایا کہ نہیں تم رہے ہو اس کیفیت میں 100 سال تک. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, ذرا اپنے کھانے کی طرف, وہ جو تمہارا توشہ دان تھا جس میں کھانا ہے, ذرا نظر ڈالو اور دیکھو کہ تمہارا کھانا اور جو پینے کا مشروب تھا, لم يتسنى, وہ بالکل تازہ ہے, اس کے اندر کوئی سڑان پیدا نہیں ہوئی, وہ ویسے کا ویسا ہے جیسے آیا تھا. وانظر الى حمارك, اور ذرا نگاہ ڈالو اپنے گدھے کی طرف, سواری کا گدھا تھا اس کو بھی پاس کھوٹی پر باندھا ہوا تھا, ذرا اب گدھے پر نظر ڈالو. ولنجعلك آية للناس, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. وانظر الى العظام, ذرا اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا, کس طرح ہم ان کو ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں. ثم نکسوھا لحما, ہڈیوں کا ڈھانچہ پہلے کھڑا ہوا اور پھر ہم اس کے اوپر گوشت پہناتے ہیں, یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ گویا وہ کھانا ان کا اپنی جگہ بالکل فریش اسی طرح موجود ہے, لیکن وہ جو 100 سال گزرے ہیں اس کے اثرات گدھے کے اوپر نظر آ گئے کہ وہاں صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. چند فرمایا کہ دیکھو اب کیسے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. ثم نکسوھا لحما, اور پھر ہم اس پر گوڑ چڑھائیں گے. فلما تبین لہ, جب یہ ساری چیز ان کے سامنے واضح ہوئی, حقیقت سامنے آ گئی. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو بے اختیار پکار اٹھے کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہ اپنے پیغمبروں کو اللہ تعالی ایسے مشاہدات بھی کراتے رہے. ایک اور مثال آ رہی ہے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنے رب سے کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو, ذرا مجھے دکھا, مشاہدہ ہو جائے کہ مردے زندہ کیسے ہوں گے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں رکھتے, ایمان نہیں لائے. قَالَ بَلَى, کہنے لگے کہ کیوں نہیں, ایمان تو ہے, یقین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ولیکن لیطمئن قلبی, بس اپنے دل کی تسکین اور اطمینان چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر, فرمایا کہ 4 پرندے حاصل کرو. فصرهن الیک, اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو, یعنی سدا لو, جیسے گھر میں پالتے ہیں پرندوں کو اسی طریقے سے 4 پرندے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ 4 پرندے جو ہیں, ایک مور تھا, ایک مرغ تھا, ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا, ان کو اپنے سے مانوس کرو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, پھر ہر پہاڑ پر ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا رکھتے جاؤ. اس پہ امپلائڈ ہے کہ پھر انہیں ذبح کرو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کو منتشر کر کے پہاڑوں پر پھیلا دو, ان ٹکڑوں کو مکس کر کے. سب مدعوہن, اور پھر انہیں پکارو, آواز دو. چونکہ تم نے سدھائے ہوئے تھے, تمہاری آواز پر بھاگے آتے تھے, اب کھڑے ہو کر آواز دو. یاتینک سعیا, وہ زندہ ہو کر پھر دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے سامنے, نگاہوں کے سامنے. یہ مشاہدہ انہیں کرایا گیا. وعلم ان اللہ عزیز حکیم, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کل قدرت کا مالک ہے, وہ عزیز ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اب آگے دو رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے بڑے اہتمام کے ساتھ, بلکہ تیسرا رکوع بھی اس کے ساتھ شامل ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں, اللہ کے واسطے دیتے ہیں. کمثل حبت, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو, اپنے ذہن میں ریفرنس کے لیے رکھتے ہیں کہ گیہوں کا دانہ ہے, گندم کا. انبتت سبع سنابل, وہ دانہ جو ہے وہ زمین میں ڈالا جاتا ہے بیج کی طرح, بیج کے طور پر, اور اس سے ایک پودا وجود میں آیا, اس پہ سات خوشے ہیں. فی کل سنبلت مئۃ حبہ, ہر خوشے میں سو سو دانے ہیں. ایک دانے سے کتنے دانے پیدا ہوئے؟ سات ضرب سو, سات سو. انفاق فی سبیل اللہ کی یہ مثال ہے کہ ایک نیکی کرو اس معاملے میں تو سات سو گنا اجر اللہ تعالیٰ کا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ مزید اضافہ کرتا رہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یہ تو باٹم لائن ہے. واللہ واسع علیم, اللہ بہت وسعت والا ہے, جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر اس کے پیچھے نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ دل آزاری کرتے ہیں. کسی کو دیا کسی سوالی کو اور اس کے بعد اس کے اوپر فقرہ چست کر دیا, کوئی اس کے حتق آمیز بات کہہ دی, یہ بہت ناپسند ہے اللہ. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو خالص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی دل آزاری کی کوئی بات کرتے ہیں. لهم اجرهم عند ربهم, ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ان پر, نہ وہ کبھی غم سے اور پریشانی سے دوچار ہوں گے. قول معروف و مغفرت, نرم جواب دے دینا اور درگزر کرنا, خیر من صدقت یتبعوها اذى, اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے دل آزاری بھی ہو. بہتر ہے کہ آپ اسے معذرت کر لیں نرم انداز سے کہ بھائی آپ معاف کریں, لیکن کچھ دینے کے بعد اور پھر اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اور کوئی تلخ جملہ جو ہے اس پر کس دینا, یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. اس سے بہتر تھا کہ تم اسے معذرت کر لیں. واللہ غنی حلیم, اللہ غنی ہے, اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے, حلیم ہے, وہ فوراً نہیں پکڑتا, وہ حلم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اہل ایمان اپنے صدقے اور خیرات کو ضائع نہ کیا کرو من اور عزا کے ذریعے سے, یعنی احسان جتا کر یا کوئی تکلیف دہ بات کہہ کر, کوئی ایسا جملہ جو حتق آمیز ہو, اس سے اپنا سارا ضائع کر لو گے اپنا جو ہے جو بھی نیکی ہے. کالذی ینفق مالہ ریاء الناس, اس شخص کی طرح کہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے. جو شخص اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے, وہ بھی ضائع ہوا. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور وہ یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر. ومثله كمثل صفوان, اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چٹان ہو, علیہ تراب, اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے, پتھر کی چٹان ہے اور اس پر مٹی کی ایک لیئر ہے, کچھ زیادہ تھک نہیں ہے. فاصابہ وابل اور اس پر برستا ہے زور کا مین بارش برستی ہے، فترکہ صلدا اور وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے بالکل چٹیل بنا کر، یعنی اس پر کسی نے کوئی کاش کر دی، فصل بھی کاش کر دی، تھوڑی سی مٹی تھی ایک انچ دو انچ، لیکن اوپر سے شدید بارش برستی ہے تو سب پتھر بالکل صاف ہو گئے، ہر چیز ضائع ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی۔ تو یہ مثال کس کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ احسان جتاتا ہے یا دل آزاری والی بات کرتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ سب کو ضائع گیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا اپنی کمائی میں سے، کوئی ثواب انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کافر قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، میرا رب راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی کے لیے میں دے رہا ہوں مال، اسی کا دیا ہوا مال ہے، اس کی مخلوق پر خرچ کر رہا ہوں، اس کے رستے میں دے رہا ہوں۔ ان کی مثال ایسے ہے، وہ تثبیت من انفسہم، اور جو مال خرچ کرتے ہیں اپنے دلوں کو تثبیت دینے کے لیے، ثبات عطا کرنے کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے، کمثل جنت بربوۃ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ ہو ذرا اونچی جگہ پر، اصابہا وابل اور اس پر زور کی بارش برستی ہے، فآتت اکلہا ضعفین اور وہ اپنا پھل لاتا ہے دگنا۔ یہاں پر جو بارش برس رہی ہے اس سے وہ پھل جو ہے وہ دوگنا ہو گیا، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ ہلکا سا چھینٹا بھی اس کے لیے کافی ہے، پھوار بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے کہ ایک باغ ہو جس پہ کھجور کے درخت ہوں اور انگوروں کے درخت بھی ہوں، تجری من تحتها الانہار، اس کے دامن میں ندی اور چشمے بھی رواں ہوں۔ یہ عربوں کے ہاں جو ایک آئیڈیل باغ کا تصور ہو سکتا تھا اسی کا نقشہ کھینچا گیا، اور یہ طائف میں اس قسم کے باغات تھے۔ لہو فیہا من کل ثمرات، اس میں اس کے لیے ہر طرح کا پھل موجود ہے، واصابہ الکبر، اب جس نے باغ لگایا ہے جو باغ والا ہے اسے آ لیا بڑھاپے نے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے جو اولاد ہے ابھی وہ کمزور اور ناتواں ہیں، اپنے پاؤں پر ابھی کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ اچانک اس باغ پر آ پڑا ایک بگولا، گرم ہوا، لو کا تھپیڑا ایسا آیا کہ سارا باغ جلس کے رہ گیا، فیہ نارن، اس میں آگ تھی، تپش تھی، فاحترقت، اور اس نے اس باغ کو جلا کے بھسم کر دی۔ اس کی امیدوں کا یہ اب مرکز تھا کہ اولاد ابھی چھوٹی ہے، اس نے باغ جو ہے وہ لگایا ہے، وہ بھرپور طور پر پھل دے رہا ہے، کتنا مطمئن اور شاد کام ہے، لیکن اچانک آفت آتی ہے اور سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، کیا کوئی چاہے گا؟ اسی طریقے سے جو لوگ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ اللہ کے پاس جمع کرا رکھا ہے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب ضائع گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔